صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حاضرين محترم، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. پانچ وقت اپنے دربار کی حاضری ہمیں نصیب فرما دیتے ہیں. جیسے تیسے ہم نماز بھی ادا کر لیتے ہیں، لیکن نماز کا جو حق ہے ادا کرنے کا، وہ سچی بات یہ ہے کہ ہم ادا نہیں کر پاتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ نماز کو ہم صحیح طریقے پر کس طرح ادا کریں. اس میں ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو نماز کا طریقہ آتا ہو، نماز میں جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو قرآن مجید صحیح پڑھنا آتا ہو، کم از کم اتنا قرآن مجید آدمی کو صحیح طور پر پڑھنا آتا ہو کہ جس سے نماز درست ہو جائے. فقہا نے اس کی مقدار یہ بتائی ہے کہ بڑی ایک آیت یا چھوٹی تین آیتیں. اب جیسے یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ تین چھوٹی آیتیں، یا اسی طریقے سے الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، یہ چھوٹی چھوٹی سی آیتیں. تو اگر تین چھوٹی آیتیں کی مقدار آدمی ایک رکعت میں پڑھ لے یا ایک بڑی آیت پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے. پھر اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ نماز جو ہم قرأت کر رہے ہیں، جو وہ قرأت صحیح ہو، حروف کی ادائیگی درست ہو، تاکہ معانی تبدیل نہ ہو. بعض اوقات قاف کو کاف پڑھنے سے، ضا کو زا پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں. اسی طرح زبر زیر پیش کو اوپر نیچے کرنے سے معنی بدل جاتے ہیں، اور بعض صورتوں میں نماز بھی نہیں ہوتی. اس لیے اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم نماز میں جو قرأت کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی عالم کو اپنی نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ سنا دیں ایک مرتبہ، شروع سے لے کے آخر تک، تاکہ کم از کم اس بات کی تسلی ہو جائے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے. ایک مرتبہ کم از کم ضرور سنا دینی چاہیے. پھر جب وہ یہ کہہ دیں کہ ہاں تمہاری قرأت ٹھیک ہے، درست ہے، تو کم از کم اب علی وجہ البصیرت ہم تلاوت کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس سے خاطر خواہ فائدہ بھی ہوگا، نماز پڑھنے میں دل بھی لگے گا، یکسوئی بھی حاصل ہوگی، خشوع خضوع بھی حاصل ہوگا، یہ ساری نعمتیں حاصل ہو جائیں. اسی طریقے سے نماز کو سکون کے ساتھ پڑھنا یہ بھی عموماً نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس میں سکون نہیں ہوتا، اور سکون سے مراد یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے شاید کوئی لگا ہوا ہے کہ بس نماز جلدی سے پڑھو اور بھاگو. کہیں شادی میں جانا ہے، کسی کو کوئی کام ہے، کوئی خاتون نماز پڑھے تو گھر کا کام ہے، یعنی ہر شخص جلدی میں ہے. اس جلدی کی وجہ سے نہ قیام صحیح ہوتا، نہ رکوع صحیح ہوتا، نہ سجدہ صحیح ہوتا، نہ قومہ صحیح ہوتا، نہ جلسہ صحیح ہوتا. اگر اس کا کوئی نظارہ کرنا چاہے، دیکھنا چاہے، تو نماز کے بعد دیکھ لیں. بعض لوگ اتنی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں کہ آپ جب وہ نیت باندھیں تو آپ بھی اس کے ساتھ اللہ اکبر کہہ لیں، اور آپ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کریں، ابھی ختم نہیں ہوئی ہوگی آپ کی سورہ فاتحہ کہ اس کی پوری رکعت ہو جائے گی. اسی طرح سے اندازہ لگا لیجئے کہ چار رکعتیں بعض اوقات لوگ ڈیڑھ سے دو منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی کہ اس طرح پڑھتے ہیں، آخر کچھ تو نماز میں پڑھا جاتا ہے، کم سے کم کم سے کم ایک منٹ تو لگتا ہی ہے، کم رکھے ورنہ اس سے کم نہیں لگتا. لیکن ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ بس امام کے ساتھ جو ہمیں پڑھ لی وہ تو خیر پڑھ لی، لیکن اپنی نمازوں کے اندر ہمیں بڑی عجلت ہوتی. حالانکہ امام کو تو شریعت نے پھر بھی تابع کیا ہے کہ تم نماز کو ہلکی پڑھاؤ، بہت لمبی اور طویل نہ ہو جس سے لوگ اکتا جائیں، ایسا نہ ہو. تو اس لیے امام تو پھر بھی کسی درجے میں پابند ہے، لیکن ہم جب اپنی نماز پڑھتے ہیں تو ہم کسی کے پابند نہیں. اس لیے بہتر سے بہتر طریقے پر نماز پڑھنی چاہیے جس پہ ہمارا قیام بھی صحیح ہو، رکوع بھی صحیح ہو، سجدہ بھی صحیح ہو، پھر قومہ بھی صحیح ہو، پھر جلسہ بھی ٹھیک ہو. اور خاص طور پر چار مقام تو ایسے ہیں جس میں ہم بہت ہی جلدی کرتے ہیں. میں ان کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس طرح بہت زیادہ ہماری توجہ نہیں ہے. اس لیے اس کو میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، چار چیزیں خاص طور پر ایسی ہیں جس میں ہماری نمازوں میں بہت کوتاہی پائی جاتی ہے. نمبر ایک رکوع، نمبر دو سجدہ، اور نمبر تین قومہ، اور نمبر چار جلسہ. یہ چار مقامات ایسے ہیں کہ جس میں بہت ہی زیادہ اجرت ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں تو نماز ہوتی ہی نہیں. بعض صورتوں میں ہوتی ہے لیکن اس وقت جبکہ سجدہ سہو کر لیں، اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں ادا ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان تینوں صورتوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ کون سی صورت ہے جس میں نماز، کیونکہ ہر ایک میں ان میں تین درجے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھا کرتے تھے تو عام طور پر آپ کا رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ. رکوع سے اٹھ کر جو ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاروں چیزیں ایک جیسی ہوتی تھی، یعنی جتنا لمبا رکوع اتنا لمبا سجدہ، اتنا ہی لمبا قومہ، اتنا ہی لمبا جلسہ. تو یہ چار چیزیں تقریباً برابر ہوتی تھی. البتہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدہ بہت لمبا بھی کیا، یہاں تک کہ سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ صحابہ کرام کو یہ شبہ ہونے لگا کہ خدا نہ کرے ایسا تو نہیں کہ آپ کی روح پرواز کر گئی، یعنی اس قدر لمبا طویل سجدہ بھی آپ نے کیا. لیکن عام حالت میں یہ چاروں چیزیں تقریباً یکساں ہوتی تھیں. ان میں تین درجے ہیں، ایک درجہ فرض کا ہے، ایک درجہ واجب کا ہے، ایک درجہ سنت کا ہے. یعنی قومہ جو ہم کرتے ہیں، رکوع سجدہ تو پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں ہو جاتا ہے، لیکن قومہ اور جلسہ جو ہے اس میں سمجھ لیجئے کہ تین درجے ہیں. ہم جب رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونے کی حالت میں ہماری جو آخری حرکت ہوتی ہے، جہاں حرکت ختم ہو گئی تو یہ فرض درجہ ادا ہو گیا. بعض لوگ تو یہ حرکت ختم بھی نہیں ہونے دیتے، یعنی ابھی رکوع سے اٹھ رہے ہیں، ابھی پورے اٹھے بھی نہیں، پورے کھڑے ہوں گے تو حرکت ختم ہوگی نا. لیکن یہاں تو یہ کہ تھوڑا سا بھی رکوع سے سر اٹھایا فوراً سجدے میں چلے گئے، تو حرکت ختم ہی نہیں ہوئی. جب نہیں ہوئی تو فرض درجہ بھی نہیں پایا گیا، لہذا نماز ہی نہیں ہوگی. کیونکہ اس کا جو فرض درجہ ہے کم از کم وہ یہ ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، اور جہاں آپ کی حرکت ختم ہو جائے کھڑے ہونے کے بعد تو آپ سمجھیں گے کہ فرض درجہ ادا ہو گیا. اسی طرح سے سجدے سے اٹھنے کے بعد جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھنے کے بعد جہاں ہماری حرکت ختم ہوگی تو سمجھا جائے گا کہ اس کا درجہ فرض جو ہے وہ ادا ہو گیا، یعنی فرض پایا گیا. لیکن سجدے میں بھی آپ دیکھتے ہیں یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ سجدے سے تھوڑا سا سر اٹھایا، ابھی پورے طور پر اٹھ کے بیٹھے بھی نہیں ہوتے، یعنی درمیانی میں ہوتے ہیں، ابھی حرکت ختم نہیں ہوتی کہ ہم دوسرے سجدہ کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ایک ہی سجدہ شمار ہوتا ہے. جب ایک سجدہ شمار ہوگا تو ایک سجدہ ہم نے ادا نہیں کیا، نمازی نہیں ہوگی، فرض رہ گیا. اس لیے ایک تو یہ کہ ہم درجہ فرض اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس وقت ادا ہوگا جب ہماری حرکت اپنی جگہ پر جا کر ختم ہو. اسی طرح جلسے میں سجدے سے اٹھ کر پہلے سجدے سے اٹھ کر جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ بیٹھنا جہاں پر ختم ہو جائے، یہاں تک کہ ہماری حرکت ختم ہو جائے، تو یوں سمجھ لو کہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو اطمینان سے بیٹھ جائیں، حرکت ختم ہو جائے، پھر دوسرا سجدہ کریں، چاہے ہم اس میں کچھ پڑھ سکیں یا نہیں، وہ ایک الگ بات. یہ فرض درجہ ہے. ایک درجہ اس کا واجب کا ہے. واجب درجہ یہ ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد حرکت پوری ہو جائے اور کم از کم ایک مرتبہ اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑے رہے، یہ واجب درجہ ہے. اسی طریقے سے ایک پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہماری حرکت ختم ہو جائے اور اس کے بعد اتنی دیر بیٹھیں جتنی دیر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر ہم کہہ سکیں، تو اب سمجھا جائے گا کہ واجب درجہ بھی ادا ہو گیا. اب اندازہ لگائیے کہ اگر کسی نے فرض درجہ ادا کر لیا لیکن واجب رہ گیا، تب بھی نماز اگر سیدہ صاحب کر لے گا تو ہو جائے گی، سیدہ صاحب نہیں کی تو نماز ہی نہیں ہوگی. اگر کسی نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یعنی جو واجب درجہ ہے اس کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا، ایسی صورت میں نماز لوٹانی پڑے گی. اور اگر بھولے سے ایسا ہو گیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اب کتنے لوگ ہیں جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ نمازیں لوٹاتے ہیں یا سجدہ سہو کرتے ہیں، اس بنا پر عموماً نہیں کرتے، انتہائی غفلت. اسی طریقے سے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائے پہلے سجدے سے، اور جہاں حرکت ختم ہو جائے اس کے بعد اتنی دیر بیٹھے ایک مرتبہ کم از کم سبحان اللہ یا اللہ اکبر آدمی کہہ سکے، تب جا کے اس کا واجب درجہ ادا ہوگا. تو یہ اس کا فرض درجہ یہ ہے کہ جہاں حرکت ختم ہو جائے اور بغیر ٹھہرے پھر سجدے میں چلا جائے، یا پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھے، حرکت جہاں ختم ہو جائے اور پھر دوسرے سجدے میں چلا جائے، تو فرض ادا ہوا لیکن واجب اب بھی رہ گیا. واجب درجہ یہ ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار آدمی ٹھہرے، اور سنت درجہ یہ ہے کہ آدمی کم از کم تین مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی اس کی مقدار بیٹھے گا تو اس کا سنت درجہ ادا ہوگا. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ نے سنت درجہ ادا کر لیا تو اس میں واجب بھی ادا ہو گیا، فرض بھی ادا ہو گیا. یہ سنت کی برکت کہ جب آپ سنت درجہ ادا کریں گے تو واجب بھی ادا ہو جائے گا خود بخود، فرض بھی ادا ہو جائے گا. اس لیے کہ حرکت جہاں ختم ہوئی وہ بھی پائی گئی، ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار بھی پائی گئی، بلکہ تین دفعہ آپ نے کہہ دیا سبحان اللہ، بس اتنی مقدار پائی گئی. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے ہم یا تو فرض درجے کے چھوڑنے کے گناہگار ہو رہے ہیں تو نماز ہی لوٹانی پڑے گی پوری، واجب چھوڑ رہے ہیں تب بھی سید سیف سے نماز ہوگی، اور سید سیف نہیں کر رہا تو نماز نہیں ہوگی تب بھی. تو اس لیے تیسرا جو درجہ ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں ان کو آدمی یاد کر لے. مثلا امام نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ نے کہا ربنا لک الحمد، اور اس کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ. اتنا جب آپ نے اس دعا کو یاد کر لیا، اور امام بھی اتنا وقت دیتا ہوگا تبھی آپ پڑھ بھی سکیں گے، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ پھر درجہ سنت ادا ہو جائے گا اور اس میں واجب اور فرض کا درجہ بھی ادا ہو جائے گا. اسی طریقے سے پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیے اطمینان سے، رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی تین مرتبہ اگر کہہ لیں گے تو بھی سنت درجہ ادا ہو جائے گا، ورنہ پوری دعا بھی آتی ہے رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. یہ آپ جب دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے سنت درجہ ادا ہو جائے گا، اور جب سنت ادا ہو گئی تو واجب بھی ادا ہو گیا، فرض بھی ادا ہو گیا. تو بہرحال یہ ضروری چیزیں ہیں، اس میں اہتمام کرنا چاہیے. عموماً ہم اپنی نمازوں میں اس کا اہتمام نہیں کر پاتے، اور جس کے نتیجے میں یا تو ہماری نماز لوٹانے کے قابل ہوتی ہے یا بالکل سرے سے ہوتی ہی نہیں، لیکن ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نماز کو اس طرح سے پڑھے کہ اس میں نہ سکون ہو نہ اطمینان ہو، تو پھر ایسی نماز اس کے لپیٹ کر، ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر، یعنی مفہوم عرض کر رہا ہوں میں حدیث کا، پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. اور یہ کہتی ہے نمازی سے کہ اللہ تجھے غارت کرے، جس طرح تو نے مجھے برباد کیا اللہ تعالیٰ تجھے برباد کرے، یعنی تو نے صحیح طریقے پر نماز نہیں پڑھی اور مجھے خراب کیا، ایسے اللہ بھی تجھے خراب کرے. تو میرے عزیز، ہم میں سے کون چاہے گا کہ نماز کی اس بد دعا کا مصداق بنے ہم؟ نماز جو بد دعا کرتی ہے وہ ہمارے حق میں ہو؟ اس لیے نماز کو اہتمام سے پڑھیے. بعض لوگ نماز کو بس کام ہے، مجھے کام ہے کہہ کر نماز کو یا تو بہت جلدی پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہی نہیں. تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ بھئی نماز کو نہ چھوڑو، کام سے کہہ دو کہ مجھے نماز پڑھنی. ہمارا معاملہ تو الٹا ہوتا، کہتے ہیں یہ کام ہے مجھے، لیکن کسی نے کہا کہ کام سے کہہ دو کہ مجھے نماز پڑھنی. تو اصل تو یہی ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک روایت جو مشہور ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت اچھی طرح سے واضح بھی فرما دیا ہے کہ ایک شخص جو مسجد میں آیا اور آ کر اس نے نماز پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کے سلام کیا، تو آپ نے جواب دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ فصلی فإنک لم تصلی، صلی فإنک لم تصلی، تم نماز دوبارہ پڑھو اس لیے تمہاری نماز نہیں ہوئی. اس نے جا کے دوبارہ پڑھ لی، پھر آ کے سلام عرض کیا، آپ نے جواب دیا اور فرمایا کہ نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی. تین دفعہ یہ معاملہ ہوا تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو ایسی ہی آتی ہے، اب آپ بتا دیجئے میں کیسے پڑھوں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم قیام کرو تو سکون سے کرو، رکوع میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ جاؤ، رکوع سے اٹھو تو اطمینان سے اٹھو، اور سجدے، دونوں سجدے جو ہے سکون اور اطمینان سے ادا کرو، اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی اطمینان سے بیٹھو. تو بڑے اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات، لازمی بات ہے کہ آپ پہلی دفعہ بھی بتا سکتے تھے، لیکن یہ جو طریقہ اختیار کیا کہ بار بار اس کو کہا، اس لیے تاکہ آئندہ کبھی ایسی غلطی نہ کرے. اور ایسے طریقے سے جب کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو عام طور پر پھر آدمی کبھی اس کو بھولتا نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے یاد ہے آپ نے مجھے کس طرح سے نماز کا طریقہ بتایا تھا، لہذا میں اسے بھول نہیں سکتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ اس کو بتایا. اس لیے میرے عزیزو، اپنی نمازوں کی قدر کرنی چاہیے ہمیں. ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق ادا فرما دی. جب نماز پڑھنی ہے تو اس کو ہم اچھے طریقے پر ادا کریں، اطمینان سے. نہیں آتا طریقہ تو اس میں شرمانے کی بات نہیں، سیکھ لیں، کسی سے بھی سیکھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ چیز وہ ہے کہ جو ہماری دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی. اور اپنی نمازوں کو کسی کے سامنے پڑھیں اور اسے پوچھیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، آپ مجھے دیکھیے میں کہاں غلطی کرتا ہوں. اگر کوئی غلطی سامنے آ جائے اصلاح کی کوشش کریں، اور اگر آپ صحیح پڑھ رہے ہیں، دوسرے شخص مطمئن ہے کہ آپ نے نماز صحیح پڑھی، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اس نے مجھے اچھی نماز پڑھنے کی توفیق. جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا، اپنی نماز قرآن مجید جو نماز تلاوت جو آپ کرتے ہیں نماز میں، وہ کسی کو سنا دے کہ میں تلاوت یہ کرتا ہوں. مثلا سورہ فلق پڑھتا ہے، سورہ ناس پڑھتا ہے، یا سورہ اخلاص پڑھتا ہے، یا اور کوئی چھوٹی چھوٹی سورتیں جو بھی آخری ہیں وہ یاد کر رکھی ہیں، تو ان کو کسی کو سنا دیں تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں کہ آپ کی نماز درست ہے. تو اس طرح سے اگر ہم انشاءاللہ کر لیں گے تو ہماری نمازیں انشاءاللہ قیمتی ہو جائیں گی. حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہی ہے کہ جو آدمی اطمینان اور سکون سے نماز پڑھتا ہے تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی، اس کے لیے نور کا سبب بنے گی، اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی. تو اس لیے نماز کو ہم خراب نہ کریں، نماز میں کوتاہی نہ کریں، نماز میں سستی نہ کریں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، ہلاکت ہے ان نمازوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں. تو نماز میں سستی کرنا ایک یہ بھی ہے کہ وقت پر نہ پڑھے، یہ بھی سستی میں داخل. ایک یہ کہ پڑھ تو وقت پر رہا ہے لیکن کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا ہے، کبھی دوسری ٹانگ پہ کھڑا ہوا ہے، ڈھیلے آدمیوں کی طرح نماز پڑھ رہا ہے. تو اس اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے کہ واقعی ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اپنی نمازوں کو درست کرنے کی فکر کیجئے. انشاءاللہ جب نماز کو اہتمام سے پڑھیں گے تو حدیث قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے. جب ہماری نماز درست ہوگی، یعنی نماز واقعتاً نماز ہوگی، تو پھر انشاءاللہ کسی بے حیائی کے کام کے ہم قریب نہیں جا سکتے. اگر نماز پڑھنے کے باوجود ہم بے حیائی کا کام کر رہے ہیں، فحش کام کر رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہماری نماز میں کوتاہی ہے، ہم وہ نماز ادا نہیں کر رہے جو نماز ہمیں ان برے کاموں سے روک دے. اس لیے اپنی نمازوں کو درست کرنے کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو صحیح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی نماز جو ہمارے لیے نجات اخروی کا ذریعہ بن جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی بانٹ دی کچھ کتابیں ہیں بھائی، یہ کتابیں آپ حضرات کو وقتاً فوقتاً تقسیم کی جاتی رہتی ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کو پڑھا جائے اور پڑھ کر کوشش کی جائے جس حد تک ہو سکے عمل کرنے کی، اور اگر آپ خود پڑھ لیں تو کسی اور کو دے دیں تاکہ وہ پڑھ لیں. کیونکہ یہ کتابیں مفت تو ضرور تقسیم ہوتی ہیں لیکن قیمتاً خریدی جاتی ہیں، یعنی آتی مفت نہیں ہیں، لیکن آپ کو صرف اسی نیت سے دی جاتی ہیں تاکہ آپ پڑھیں اور پڑھ کر اس کا ثواب بھی جو تقسیم کر رہا اس کو بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انشاءاللہ جب عمل ہوگا تو عمل کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی انشاءاللہ ملے. کتابیں ان کو دے دو بھائی. اگر ایک سے زائد بھی لینا چاہیں کسی کو دینے کے لیے تو بھی لے سکتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں تمام اعمال ہمارے درست فرما دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اعمال کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. ہماری نمازوں کو درست فرما دیجیے، تلاوت قرآن مجید کو درست فرما دیجیے، اور باقی جتنے اعمال بھی ہیں اللہ ان کو صحیح طور پر سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. عافیت دارین نصیب فرمائیے، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما دیجیے، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بہت سے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے. ایک صاحب مالی پریشانیوں کا شکار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم میں جو شخص بھی جس کیفیت سے دوچار ہے آپ جانتے ہیں، یا اللہ ہماری ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، ہر قسم کی مصیبتوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے گھروں کو خیریں اور برکتوں سے نواز دیجیے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائی. ہماری اولاد کو نیک بنا دیجیے، یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اے اللہ اسی طرح سے جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، بھی رشتے ان کے نہیں آئے، والدین ان کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ عافیت کے رشتے عطا فرما دیجیے. ایک صاحب لندن سے آئے ہوئے ہیں اور اسی مقصد کے لیے آئے ہیں کہ اپنے بچی کی رشتہ کریں، ان کے بھی دعا فرمائیے، وہ کافی پریشان رہتے ہیں اس سلسلے میں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرما دے اور جوڑ کا عافیت والا رشتہ انہیں عطا فرما دے. جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں، یا اللہ انہیں وہاں کی خوشیاں عطا فرما دی. اے اللہ عافیت دارین نصیب فرمائیے. ہمارے پاس بزرگان دین بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفایا فرمائے اور ان کے ذات سے، ان کی تقاریر سے ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.